بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد بہت پسند تھا، یا حلوہ اور شہد. حلوے سے مراد کوئی بھی میٹھا بھی ہو سکتا ہے، اور حلوہ جو متعارف ہے گھروں میں بنتا ہے. اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حلوہ بنتا تھا، آٹے کو گھی میں بھونا جاتا تھا اور مٹھاس کے لیے اس میں شہد یا کھجور ڈالا جاتا تھا. پہلے شکر نہیں چلتی تھی، تو اس لیے مٹھاس کے لیے شہد کا استعمال اور کھجور کا استعمال عام طور سے ہوتا تھا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا حلوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، گھر سے بنا کر لائے، آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا. اسی بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو حلوہ بہت پسند تھا، اسی طریقے سے میٹھا پسند تھا آپ کو، والعسل اور شہد بھی آپ کو پسند تھا. لیکن بعض جگہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو اگر میٹھا پسند تھا تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا ضروری ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھایا ہی جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت میسر ہوتی تھی، آپ رغبت سے کھایا کرتے تھے، نہیں ہوتی تو نہیں کھاتے تھے. بہت سی جگہ ہم نے دیکھا کہ لوگ کھانے سے پہلے ذرا نمک چکھتے ہیں، اور یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ سنت نہیں ہے. کھانے سے پہلے نمک کھانا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. کھانے سے پہلے میٹھا کھانا یہ بھی ثابت نہیں ہے. ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں آپ جائیں گے، یہاں تو کھانے کے بعد دیتے ہیں، لیکن وہاں کھانے سے پہلے پورا پیالہ بھر گیا آپ کو میٹھا آئے گا. میوات کے علاقے میں چلے جائیے آپ، راجستھان کے بہت سے علاقے میں، یو پی کے دیہات کے علاقے میں جو کسان لوگ ہیں وہاں پر کام کرنے والے، دودھ کی فراوانی ہوتی ہے ان لوگوں کے یہاں، اس لیے دودھ خوب استعمال ہوتا ہے. تو کھانے سے پہلے پیالہ بھر کے میٹھا. اب کھانا کیا کھائے گا آدمی؟ میرے خیال سے یہاں کا آدمی تو کھا نہیں پائے گا پھر کھانا. اور میٹھا بھی تھوڑا سا نہیں دیتے ماشاءاللہ، میں نے جو ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہوں نا، پورا پیالہ بھر کے. اور بعض جگہ ہم نے خود دیکھا کہ آدھا کلو کا، آدھا لیٹر کا تقریباً پیالہ ہوتا ہے، وہ ایسے وہ میٹھا دیتے ہیں. تو یہ سنت نہیں ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں. ہاں، مطلقاً میٹھا استعمال کرنا، میٹھے سے رغبت رکھنا، میٹھا کھانا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا تو ہمیں بھی میٹھا پسند ہونا چاہیے، تو یہ سنت ہے. شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. میٹھے میں یوں تو شہد بھی آ گیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ شہد کی ایک خاص فضیلت ہے، اس لیے اس کو الگ سے بھی ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھاتے تھے. بریانی کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے کیا؟ ہم نے یہاں پر بات جگہ سنا ہے کہ بریانی کے بعد اگر میٹھا نہ ہو تو بھائی بھی سنت ادا نہیں ہوئی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. مل جائے تو بہت بہتر ہے، رغبت سے کھانا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، ہمیں بھی پسند آنا چاہیے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے. اگلی حدیث، حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ ان کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، انہا قربت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبم مشفیاً فاکل منہ ثم قام الى الصلاۃ وما توضأ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکری کا بھنا ہوا پہلو پیش کیا. جنبن مشویین، جنبن کہتے ہیں یہ جو پہلو ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بھنا ہوا ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. یہ فرماتی ہیں کہ فاکل منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا. ثم قام الى الصلاۃ, اور پھر نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. وما توضا, اور آپ نے وضو بھی نہیں کیا. اس سے ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے, بہت سے حضرات متقدمین اس بات کے قائل تھے کہ اگر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھالی جائے تو اس سے وضو کرنا پڑتا ہے. آگ پہ پکی ہوئی چیز کھالی جائے, ما مست النار اس کو بولتے ہیں, جس کو آگ چھو لے تو وضو کرنا پڑتا ہے, اختلاف تھا. لیکن پھر وہ چیز ختم ہو گئی, یعنی منسوخ ہو گئی, یا ایسی روایتیں مؤول ہیں ان میں تعویل کی جائے گی. چاروں خلفائے راشدین اور چاروں اماموں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے, ان حضرات کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ما مست النار ناقض وضو نہیں ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز اگر کھا لی جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن ہم نے وضو کیا ابھی اور نماز کے لیے جا رہے ہیں, تو مستحب ہے کلی کر لی جائے. کیا کر لی جائے؟ کلی کر لی جائے. بہت سے حضرات کو دیکھا کہ بس مسجد میں چائے پی رہے ہیں اور چائے, نماز کا ٹائم ہو گیا, بس یوں ہی کھڑے ہو گئے. کوئی بات نہیں, نماز ہو جائے گی, لیکن مستحب بھی تو عمل کرنے کے لیے ہے. مستحب بھی کس کے لیے ہے بھائی؟ عمل کرنے کے لیے. اس لیے بعض جگہ جو کہا جاتا ہے, ارے مستحب ہی تو ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. ارے سنت ہی تو ہے, ایسا نہیں, گویا ہم نے سنت کو چھوٹا سمجھا. سنت کو چھوٹا سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ سنت کا استخفاف اگر ہو جائے تو آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. ایک آدمی سنت پر عمل نہیں کرتا, کوئی بات نہیں ہے, سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا. لیکن اگر وہ سنت کو ہلکا سمجھنے لگے, اس کی حقارت اس کے ذہن میں ہو, اس کی تخفیف, اس کا استخفاف ہو اس کے ذہن میں, تو پھر اس کے ایمان کا خطرہ ہے, پھر ایمان نہیں رہتا ہے. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے سنت کا مذاق اڑایا, مثلاً شوہر کے داڑھی ہے, بیوی نے داڑھی کا مذاق اڑا دیا, تو اس مذاق اڑانے کی بنیاد پر نکاح بھی ختم ہو گیا. اب کیا کرنا پڑے گا؟ تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں ضروری ہیں. یعنی ایمان بھی لاؤ, ایمان کے ساتھ ساتھ پھر نکاح بھی دوبارہ کرو. کیوں؟ سنت کا مذاق اڑایا ہے. سنت کا مذاق اڑانا یا سنت کو ہلکا سمجھنا, یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. تو اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ اس کے اندر بھی جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے, اس سے جمہور کے معنی, جب بھی میں بولوں گا جمہور, اس کے معنی اکثر علماء, یہ امت کا سب سے بڑا طبقہ, ان حضرات کے مسلک کی تائید ہوتی ہے. ان کا مسلک کیا ہے؟ ان کا مسلک یہ ہے کہ ما مست النار ناقض وضو نہیں ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ان حضرات کا مسئلہ, چاروں اماموں کا, محدثین کا, فقہا کا, سب کا مسئلہ یہ ہے. البتہ میں نے مسئلہ بتایا کہ وضو ہے آپ کا, آپ نے آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز کھا لی ہے تو مستحب ہے کلی کر کے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں. اگلی حدیث دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں, اکلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شواء فی المسجد. حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھنا ہوا گوشت کھایا. مطلب اس کا یہ ہے کہ مسجد کے اندر بموقع ضرورت کھایا پیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ جو آدمی کھائے پیئے اس کے ریزے نیچے نہ گریں. اس کا خیال رکھنے کی بہت ضروری ہے, مسجد کے آداب اس سے متاثر نہیں ہونے چاہیے. تو بموقع ضرورت انسان مسجد میں کھا پی سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا, اور آپ کے ساتھ میں یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت مسجد کے اندر کھایا ہے. تو مسئلہ صاف ہے کہ کھایا جا سکتا ہے, شرط وہی ہے کہ مسجد کے اندر وہ ریزے نہیں گرنے چاہیے, اتنی صفائی ستھرائی کا خیال رہنا چاہیے. اگلی حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فاوتی بجنب مشفیین ثم اخذ الشفر فجعل یحز فحز لی بها منه قال فجاء بلال یؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يدا قال وكان شاربه وقد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا. زفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا مہمان ہوا, یا تو یہ ہے یا حضور کے ساتھ کسی اور کا مہمان ہوا. بعض علماء کی رائے ہے کہ حضور ہی کا مہمان ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضیافت میں کھانا وغیرہ پیش کیا. اور کچھ حدیث کے شارحین کی رائے یہ ہے کہ سمجھ میں یہ آتا ہے, یہ جو کہتے ہیں زفت مع رسول اللہ, میں حضور کے ساتھ مہمان ہوا, مطلب حضور کی دعوت ہوئی, کسی نے کھانے پر بلایا. اور جیسے کہا ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو جو بلایا جاتا ہے ان کے خدام کے ساتھ بلایا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر بلایا جائے خدام کو تو جائیں, لیکن خدام کو بلایا نہ جائے تو ہرگز دعوت میں نہ جائیں. کیوں؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص اگر بلا بلائے کسی کھانے پر گیا, چور بن کر داخل ہوا, ڈاکو بن کر نکلا, تو اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. تو عام طور سے جو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کھانے پر, تو یہ بھی کہہ دیا تھا آپ کے ساتھ جو خدام ہیں ان کو بھی لے کر آئیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت ہوئی ہے خدام کے ساتھ میں, اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں گئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فَأُوتِيَ بِجَنْبِ مَشْوِيٍّ, بھنا ہوا پہلو کا گوشت آپ کے سامنے لایا گیا. ثم اخذ الشفرۃ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور چھری لے کر کاٹ کاٹ کے مجھے دینے لگے. کن کو دینے لگے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے لگے. کھا ہی رہے تھے, بیچ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے, یوزنہ بالصلاۃ, نماز کی اطلاع دینے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری نیچے رکھ دی اور کہا کیا ہو گیا, تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا, مطلب نماز کے وقت میں گنجائش تھی اور یہاں پر کھانا کھایا جا رہا تھا, تو فرمایا اس کو کیا ہو گیا, ان کو تھوڑا خیال کر لینا چاہیے تھا. وکان شارب ہو, کہتے ہیں یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی, لیکن اسی موقع کی بات یہ ہے کہ میری مونچھ ذرا بڑی ہوئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ, اقشہ لک علی سواک, مسواک پر رکھ کر تمہاری مجھے صحیح کرتا ہوں. اصل تو یہ کہ کنگے کے ذریعے سے مجھے کاٹی جائیں, لیکن وہاں کنگا مہیا نہیں تھا, کہا مسواک ہی رکھی ہوئی, لاؤ مسواک میں لگاؤ اور کینچی لاؤ اس کو سیدھی کروں. میں تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ بھائی مجھ لمبی نہیں رکھنی چاہیے. بہت سی احادیث کے اندر یہ مضمون ہے, بتاؤں گا میں اس کے اندر کئی مضمون ہیں اس حدیث میں. ایک مضمون تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت میں بہت عظیم الشان تھے, بے مثال تھے, حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ نو وارد لوگ جن سے کوئی جان پہچان نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کچھ کھلائے پلائے ان کو واپس نہیں کرتے تھے, جن سے کوئی بھی جان پہچان نہیں ہوتی. آج کل تو ضیافت کا مطلب ہی ہو گیا ہے کہ کسی سے جان پہچان ہے تو کھلائیں گے ہم, اور جان پہچان نہیں تو کچھ نہیں. ضیافت کا مطلب آج کل یہی ہو گیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا نہیں تھا. آپ کے پاس آئے لوگ ملنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے, تو بس آپ نے خادم کو اپنے گھر دوڑا دیا, بھائی جس گھر میں جو بھی کچھ ہے لے کر آؤ. وہاں سے جو آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے. اگر آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ حضرات صحابہ سے کہتے بھائی کوئی ہے جو ان کو اپنے ساتھ لے جائے, ان کی میزبانی کرے. حضرات صحابہ سے آپ کے حضرات صحابہ بہت سے ایسے تھے انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی ہو اور ہم اس کی میزبانی کا شرف حاصل کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اگر ان کے ہاں مہمان آئے ہوئے 3 دن گزر جاتے تھے تو رونے لگتے تھے, ہو میرے گھر کی برکت چلی گئی، یہ فرماتے تھے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سب میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادتیں آ گئی تھیں، یہ صفات آ گئی تھیں. سر چشمہ ان صفات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، یہ کرم والی صفات حضور میں تھیں اصل، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حضرات صحابہ کرام میں منتقل ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت میں بڑے بے مثال تھے اور ضیافت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. یہ مغیرہ بن شعبہ آئے ہیں اور ان کی اس طرح سے ضیافت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ان لوگوں میں سے، ان چند گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جن کی ذہانت کی مثال دی جاتی تھی کہ ایسا ذہین اور فطین انسان، ایسا سمجھدار اور زیرک انسان، ایسا دانشمند انسان جلدی سے عرب کے اندر میسر نہیں تھا. ان لوگوں میں سے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. دوحات عرب میں ان کو شمار کیا گیا ہے. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ نے ایسی عقل دی تھی، یہ فرماتے تھے اگر کوئی مجھے کسی قلعے میں بند کر دے اور 1000 تالے لگا دے، قفل لگا دے، پھر بھی میں اپنے نکلنے کا راستہ تلاش کر لوں گا. اللہ نے ایسی ذہانت دی تھی ان کو، ایسی فراست عطا فرمائی تھی، ایسی ذکاوت عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانصار تھے، جب سے اسلام لائے آخر تک جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے، اور ایک طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکورٹی گارڈ کا کام انجام دیا کرتے تھے، حفاظتی دستے میں آگے آگے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حدیبیہ کے موقع پہ کفار کی طرف سے جب صلح کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہیں، ایک بڑے سردار غالباً ابو مسعود سخفی ان کا نام ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر حضور سے صلح کی بات کرتے ہیں. اس صلح کی بات میں وہ بار بار اپنا ہاتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑی تک لاتے ہیں. صلح کی بات کر رہے ہیں لیکن ہاتھ اس طریقے سے آگے کر رہے ہیں. یہ لوہے کے اندر غرق، لوہے کے اندر غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیرہ پہن رکھی ہے انہوں نے، جو جنگی کوٹ ہوتا ہے اور جنگی جو وہ ہوتا ہے ہیلمیٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے، اس میں صرف آنکھیں دیکھتی ہیں، جنگی ٹوپا اس میں آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ بھی لوہے کا ہوتا ہے، اسٹیل کا ہوتا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے ان کے، تلوار لگی ہوئی ہے ان کے. تو یہ حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سگے چچا حضور سے جو بات کر رہے ہیں وہ ایسے کہ ہاتھ ڈالی تک حضور کی آ رہا ہے. تو انہوں نے غصے سے تلوار کا دستہ مارا اپنے چچا کے ہاتھ میں، کہا او مشرک ہاتھ پرے رکھ، تیرا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑی تک آئے. اب یہ بھی سردار تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، تو کہنے لگے کون ہے یہ، کس نے ایسا کیا میرے ساتھ گستاخ؟ حضور نے کہا تمہارا ہی بھتیجا مغیرہ ہے. تو کہا او تیرے کیے کی اب تک بھگت رہا ہوں میں، اصل میں ان سے ایک قتل ہو گیا تھا زمانہ جاہلیت میں، یہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے، لڑائی ہو رہی تھی آپس میں، تو اس کی دیت ان کے چچا ہی دے رہے تھے، دیت 100 اونٹ ہوا کرتی تھی. لیکن تیرے کیے کی تو اب تک بھگت رہا ہوں اور تو ہے کہ میرے ہاتھ پہ دستہ مار رہا ہے ہاتھ کا، احسان فراموش. تو انہوں نے کہا وہ بات اپنی جگہ ہے لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ان کے مقام کی بات ہے، ان کے عزت اور اکرام کی بات ہے، تو وہ ہمارا تمہارا معاملہ ہے، وہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ مغیرہ بن شعبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانصار صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بڑی قدر فرماتے تھے، بڑا اکرام فرماتے تھے ان کا. خود اس حدیث سے آپ معلوم کیجئے، کہتے ہیں میں حضور کا مہمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مہمانی میں مجھے بکری کے گوشت کے ساتھ میری ضیافت کی، فَأُتِيَ بِجَنْبِ مَشْفِيٍّ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا دیکھیے، نوازش کی انتہا دیکھیے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری سے کاٹ کاٹ کر ان کو دے رہے تھے، خود ہی کھاؤ بھائی کھاؤ کھاؤ کھاؤ. اس سے بات معلوم ہوئی کہ مہمان جب آئے تو ان کو اس طریقے سے اکرام کرنا چاہیے، کھلانا چاہیے. لیکن اس کے اندر اتنی بات یاد رہے، ترغیب تو دے سکتے ہم، زبردستی نہیں کر سکتے. کیا ترغیب تو جیسے صاحب یہ بھی گھر میں بنایا ہے، بڑے شوق سے بنایا ہے، بڑی محنت سے بنایا، تھا کھا کر دیکھیے، تھوڑا اور لے لیجئے صاحب ایسے، لیکن نہیں صاحب لیجئے، نہیں صاحب کیا بھی نہیں ہوتا، لو زبردستی ڈال رہے ہیں آپ. ہم نے تو زبردستی اس کو کھلا دیا، لیکن اب اس کو بیچارے کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا، آج کل ہاضمے اتنے مضبوط نہیں رہے، تو ہم نے یہ اس کو حرام، ہم نے حرام کام کر دیا. دیکھیے کھانا کھلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، سمجھیے میری بات کو، سامنے والے کو راحت پہنچانا. کیا پہنچانا؟ سامنے والے کو راحت پہنچانا. ہم اگر زبردستی کھلائیں گے تو بتاؤ راحت پہنچائیں گے یا تکلیف پہنچائیں گے؟ اور تکلیف پہنچانا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے زبردستی نہیں کرنی چاہیے. کھانا رغبت سے کھایا جاتا ہے، زبردستی نہیں کھایا جاتا. تو زبردستی میرے ساتھ ایسے کئی دفعہ ایسا معاملہ ہوا، ایک بزرگ ہمارے ہیں تشریف لاتے ہیں، تو ان کی ایک جگہ دعوت ہوئی، تو خادم تھا میں حضرت کا، میری بھی دعوت کر دی، سامنے والے نے میں چلا گیا. تو حضرت کے سامنے کھانا جب انہوں نے رکھا، حضرت اپنی رغبت سے اتنا کھانا تھا کھا لیا. انہوں نے کہا نہیں صاحب دو پیس ہی ہیں، کیا جاتا ہے، کھائیے. حضرت کہہ رہے نہیں مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، رہنے دو رہنے دو. حیدرآباد کے نازک مزاج بھی ہیں بہت حضرت، بھائی مجھ سے نہیں کھایا جائے گا. حضرت نے نہیں حضرت کیا بھی نہیں ہوتا، کھائیے. وہ دو تین لوگ تھے حضرت کے سب محبت کرنے والے تھے، حضرت کو کہہ کے زبردستی کھلایا. حضرت گھر میں آ کے لے ڈاکٹر کو کے پاس لے جاؤ، بھائی بڑی تکلیف ہو گئی مجھے، بڑی تکلیف ہو گئی، بہتر تھا نہ جاتا تمہیں. اب بتائیے انہوں نے محبت میں کھلایا، راحت پہنچانے کے لیے کھایا، لیکن راحت نہیں پہنچی، اللہ والوں کو تکلیف دیتی. بھائی عام آدمی کو ہوتا ہوئے تو اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں ہمارے، ان کو ہم تکلیف پہنچانے کے سبب بن جاتے ہیں. اس لیے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بعض حضرات بلا کہے چائے بنا دیتے ہیں، کیا بھی نہیں ہوتا صاحب پیجیے. ارے بھائی بعض لوگوں کو چائے سے بڑا سخت مرض پیدا ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، گیس کی شکایت ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، لیکن نہیں کیا بھی نہیں، چائے سے چائے ہاتھ بڑھتی ہے صاحب، محبت بڑھتی ہے صاحب. تم نے تو چاہت میں چائے پلا دی، لیکن اس بیچارے کا ستیہ ناس ہو گیا، اس کو بہت نقصان ہوتا ہے، بعض مرتبہ صحت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو مہمانوں کو کھلایا جائے، ترغیب دی جائے، اور بتایا جائے حضرت یہ صاحب ہمارے گھر میں یہ خاص چیز بنتی ہے، آپ لیجیے استعمال فرمائیے. اچھا ایک چیز اور، مہمان اگر کسی کے یہاں، کسی کے یہاں ہی ہوتا ہے مہمان، تو میزبان اس کو کھلا رہا ہے، ہمیں اس نے ایک خاص چیز دی، صاحب آپ کے لیے ہم نے بنوائی ہے، ہمیں حق نہیں پہنچتا ہم دوسرے کو کھلائیں، وہ کہہ رہا آپ کے لیے بنوائیے آپ کھائیے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریہ صاحب فضائل اعمال کے جو مصنف ہیں، ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، بہت سارے حضرات علماء مہمان آتے تھے کھاتے تھے. ایک دفعہ وقت کے ایک بڑے بزرگ، نام نہیں لینا چاہ رہا اس وقت میں، ان کے بھی بڑے تھے، حضرت شیخ الحدیث کے بھی بڑے تھے، ان کے لیے حضرت نے ایک خاص ڈش بنوائی اپنے گھر سے. بیوی کو کہا حضرت آ رہے ہیں بھائی ذرا کچھ خاص چیز ہونی چاہیے، بیوی نے بنائی اور وہ ڈش حضرت کے سامنے رکھی. حضرت یہ آپ ہی کے لیے بنوائی ہے خاص ہم نے گھر میں، اور ہماری اہلیہ نے بڑی محنت کی آپ کے لیے. حضرت کی عادت تھی کہ حضرت خود کھا کے سب کو کھلاتے تھے، حضرت نے اپنی عادت کے مطابق تھوڑا خود کھایا اور باقی خدام کو اپنے آئے کر دیا. تو انہوں نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا، حضرت میرے دسترخوان کا یہ اصول نہیں ہے، میرے دسترخوان کا یہ اصول نہیں ہے، حضرت بے بد نظمگی ہو جائے گی، بد نظمگی ہو جائے گی، بے ترتیبی ہو جائے گی، اسے نظام گڑبڑ ہو جائے گا اس سے. حضرت نے کہا اوفو بھائی میں تو بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا بھائی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے یہاں کھا رہے ہیں تو بھائی اگر اس نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ خود بھی کھاؤ کھلاؤ بھی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس نے اجازت نہیں دے رکھی ہے تو ایسے نہیں. ہمارے لیے اس نے دسترخوان سجایا ہے یا ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ چیزیں بنوائی ہیں تو ہمیں کھائیں، جتنا کھانی ہے کھا لیں باقی چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت بتائی جا رہی ہے کہ آپ خود چھری سے کاٹ کاٹ کر ان کو کھلا رہے ہیں. اب اس پر پھر ایک بحث ہے، ایک حدیث شریف میں چاقو سے کاٹ کر کھانے کو منع کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری سے کاٹ کاٹ کر کھلا رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاقو سے کاٹا جائے اور چاقو ہی سے کھایا جائے، یہ غلط ہے. سمجھ میں آئی بات؟ چاقو سے کاٹا جائے اور چاقو ہی سے پھر کھایا جائے، یہ غلط ہے. لیکن چاقو سے کاٹا جا رہا ہے اور ہاتھ سے کھایا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گوشت بہت زیادہ پکا ہوا نہیں ہوتا, تو ہاتھ سے ٹوٹتا نہیں ہے, ضرورت پڑتی ہے چاقو ہی سے کاٹنے کی. اور عرب کے اندر ایسا گوشت کھانے کا بہت رواج تھا. یہ ہندوستان میں ہم لوگ پسند کرتے ہیں بہت گلا ہوا گوشت. بریانی میں گوشت اگر بہت زیادہ گلا ہوا نہیں ہوگا تو ہم بریانی کو ریجیکٹ کر دیں گے. بہت سے گھروں کے اندر لڑائیاں اس بات پر ہو جاتی ہیں, بھائی کہاں گوشت گلا ہوا نہیں ہے. تو یہ ہندوستان کے لوگوں کا رواج ہے. لیکن عرب کے اندر جس طرح سے گوشت کھایا جاتا تھا, آگ پر سیک کر کھایا جاتا تھا, بھون کر کھایا جاتا تھا, تو وہ ہلکا کچا بھی ہوتا تو چلتا تھا. تو اگر ہلکا یعنی بہت زیادہ پکا ہوا نہ ہو, گوشت ذرا کچا رہ جائے, تو اس کو چھری سے کاٹا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چھری سے کاٹ کاٹ کر دے رہے ہیں, لیکن اس میں یہ نہیں کہ اس چھری سے کھا بھی رہے ہیں آپ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر چھری سے کاٹا جائے اور اسی چھری سے کھائے بھی جائے تو غلط, لیکن چھری سے کاٹا جائے اور ہاتھ سے کھایا جائے تو صحیح. اس حدیث شریف کے اندر یہی بات ہے, آپ کاٹ کاٹ کر دے رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا رہے ہیں. فجا بلال یوزنہ, اسی درمیان حضرت بلال تشریف لاتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے, حضور کے خادم خاص بن گئے تھے, حضور کے ناظم مالیات, یہ کہہ دیے وزیر خزانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. آپ کے گھر کا سودا سلف لانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کا سامان لانا, خرید کے لانا, آپ کے پیسے اپنے پاس رکھنا اور ان سے آپ کی ضرورت کو مہیا کرنا, یہ سارے کام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. بالکل خادم خاص تھے. اللہ نے شرف بخشا تھا ان کی قربانی کی بنیاد پر. جب اسلام قبول کیا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانیاں دی تھیں. ان کو تو پڑا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا, مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, ان کو کھال چھل جاتی تھی. میاں ذرا سی انگلی اگر گھس جائے نا کتنا اثر ہوتا ہے. اور یہاں کنکری پہ ان کو ننگی کمر کے ساتھ میں کھینچا جاتا تھا, زخم ہو گئے, کنکری اندر گھسی ہوئی ہیں پھر بھی کھینچا جا رہا ہے. اور کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام سے پھرو, اسلام سے پھرو, اسلام کو چھوڑو, محمد کو چھوڑو, کلمے سے پھرو. لیکن یہ کہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. مکے کی گلیوں میں ان کی گونج, ان کی آواز یہی سنائی دیا کرتی تھی کہ اللہ ایک ہے, میں اسی کی پرستش کرتا ہوں, اسی کی پوجا کرتا ہوں, اسی کے سامنے سر جھکاتا ہوں, اسی کو اپنا معبود حقیقی مانتا ہوں, وہی میرا خالق حقیقی ہے. عجیب بات تھی کہ اس وقت میں کوئی ایک آدمی احد احد کہتا تھا اور پورے مکے میں کہرام مچ جاتا تھا. کوئی ایک آدمی مسلمان ہو رہا ہے اور وہ خانہ کعبے میں جا کر صرف اذان دے رہا ہے اور پورا مکہ پریشان اور حیران ہے, پورا مکہ پریشان ہے. کیا وجہ ہے کہ ان کی احد میں اتنا اثر تھا, ان کی اذان میں اتنا اثر تھا؟ علامہ اقبال نے اس کا جواب دیا, رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. رسم اذان رہ گئی ہے لیکن اذان کے اندر جو حضرت بلال والی روح تھی نا, وہ نہیں ملتی ہے اب, وہ نہیں ملتی. جس اذان کی بنیاد پر لوگ اسلام کی طرف آتے تھے, جس اذان کی بنیاد پر لوگ اللہ اور رسول کی طرف آتے تھے, تو اب تو رسم اذان ہیں لیکن روح حضرت بلال والی نہیں ہے. جب روح ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر اثر ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچا جاتا تھا, مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا, تڑپایا جاتا, تو ان کی زبان سے جو احد نکلتا تھا تو وہ ان کے سینوں پر بجلیاں گراتا تھا, ان کے دلوں پر بجلیاں گرایا کرتا تھا وہ, اور اس کی گونج اور اس کی آوازیں دور تک سنائی دیا کرتی تھیں. تو انہوں نے قربانیاں بہت دی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا ہے. تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا, یا رسول اللہ ٹھیک ہے اس غلامی سے میں آزاد ہو گیا لیکن میری روح اب سب کچھ ہر اعتبار سے میں آپ کا غلام ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا اپنی خدمت کے لیے اور حضور کے خادم خاص کہلائے. اور پھر جب اذان شروع ہوئی ہے مدینے میں آنے کے بعد میں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص یہی ٹھہرے ہیں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھنے میں بہت خوبصورت نہیں ہے, حبشہ کے رہنے والے ہیں, کالے کلوٹے ہوتے ہیں, لیکن دل ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے بھی دلوں کی سفیدی ان کے دل کی سفیدی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اور آپ کی برکت سے ان کو بڑا اونچا مرتبہ، حضور سے عشق تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، میرے یار نہیں رہے تو میں کیا کروں گا، میرے محبوب میرے آقا نہیں رہے تو میں مدینہ میں رہ کے، ہجرت کر دی، مدینہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، وہاں رہنے لگے۔ کافی عرصے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا بلال ہمیں بھول گئے، ہمارا شہر ہی چھوڑ دیا۔ اس صبح کو جیسے ہی بیدار ہوئے، رخت سفر باندھا، اونٹ پر سوار ہوئے اور بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ مدینے کی راہ لی کہ میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے اور میں یہاں ہوں، ملک شام میں، سیریا میں۔ اور مدینے میں گئے تو وہیں پر قرار سکون ملا پھر دل کو۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اطلاع حضرت بلال آ گئے تو یہ پہنچ گئے، چچا جان اذان دیجئے، بہت دن ہو گئے، بچپن میں آپ کی اذان سنی تھی، یہ چھوٹے تھے جب اذان دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو یہ 6-7 سال کی عمر کے تھے، دونوں ایک 7 سال کے غالباً ایک 6 سال کے۔ چچا جان اذان دیجئے، حضور کے زمانے کی اذان۔ انہوں نے منع کیا، بھائی جب سے حضور چلے گئے میرا دل نہیں چاہتا، میں تو انہی کے لیے اذان دیا کرتا تھا، انہی کے حکم پہ اذان دیا کرتا تھا۔ کچھ جان دی، پیچھے پڑ گئے، صاحبزادے تھے، شہزادے تھے، بات ماننی پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اب جو اذان دی ہے، اوفو، مدینے کے اندر ایک شور مچ گیا، کہرام بپا ہو گیا، لوگ گھروں سے نکل آئے، عورتیں گھروں سے نکل آئیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، وہ منظر سامنے آ گیا جب حضور کے زمانے میں یہ اذان دی جاتی تھی تو لوگوں کو اللہ کے رسول یاد آ گئے۔ لوگ رو رہے ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، چیخ رہے ہیں، حضور کی محبت میں حضور کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں اللہ نے اثر دیا تھا کہ لوگوں کو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ تو حضور کے خادم خاص سے ان کی ایک ذمہ داری حضور نے بھی لگا رکھی تھی کہ بھائی نماز کے وقت ہمیں آ کر بتایا کریں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں۔ تو یہ اسی کھانے کے وقت میں یہ تشریف لے آئے، انہیں پتہ نہیں تھا کھانا چل رہا ہوگا اس وقت میں، یہ آگے تو اس وقت حضور نے فرمایا ما لہو تریبت یدا، ارے خیال ہی کر لیتے تھوڑا سا، تھوڑی دیر بعد میں آ جاتی، گنجائش وقت کی میں تو گنجائش ہے۔ وکان شاربہو، اس کے علاوہ ایک تیسرا مضمون اس کے اندر یہ ہے، حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میری مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، وکان شاربہو وقد وفا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقشہ لک علی سبک درا، میں مسواک رکھ کر تیری مونچھیں قطرتا ہوں، یا یہ کہا قصہ اعلیٰ سواک، اپنی مسواک رکھ کر، کنگا تو ہے نہیں، خود ہی تم صحیح کر لو۔ راوی کو شک ہے کیا کہا حضور نے، میں خود کرتا ہوں یا تم کر لو۔ مضمون اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسواک، وہ مونچھیں بڑی لمبی نہیں رکھنی چاہیے، بڑی گھنی اور لمبی نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعفو اللحا واعفو الشوارب، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کرو۔ اب مسئلہ یہ کہ مونچھیں کترنا چاہیے یا مونڈنا چاہیے، مونڈنے اور کترنے میں فرق سمجھتے ہیں، اس طرح سے بلیڈ سے جو صاف کیا جاتا ہے تو اس کو مونڈنا بولتے، اور کینچی سے جو کترا جاتا ہے اس کو کترنا بولتے، کینچی سے جو کاٹا جاتا ہے اس کو کترنا بولتے، اچھا یا قصو۔ تو کترنا چاہیے یا مونڈنا چاہیے، تو افضل بہتر یہ ہے کہ کترنا چاہیے، اتنا کترنا کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے۔ کہ کیا کرنا چاہیے؟ کترنا چاہیے، اتنا کترو کہ وہ مونڈنے کے قریب قریب ہو جائے، یہ افضل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کینچی لو اور اپنی مسواک رکھ کے اس کو ٹھیک کر لو۔ یہاں تو آگے تو بالکل لٹکنی ہی نہیں چاہیے، بادرات کی مونچھیں بالکل آگے تک ہو جاتی ہے، جب انسان کھانا کھائے گا تو مونچھیں بھی اس کی ملوث ہو جائیں گی اس کے اندر، کھانے کے اندر، تو یہ تو صفائی کے بھی خلاف، ستھرائی کے بھی خلاف ہے۔ تو مونچھیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے، داڑھی خوب بڑی ہونی چاہیے۔ خوب بڑی کا مطلب یہ ہے کہ بڑی مطلب یہ ہے کتنی ہونی چاہیے، تو بعض حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں حضور کی سنتوں کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, عالم بالسنہ ان کا لقب ہے, وہ اپنی داڑھی چاروں طرف سے, تین طرف سے کہہ لو چاروں طرف سے مشت رکھتے تھے مٹھی, اور پھر جو بال نکلتے تھے اس کو کینچی سے کتر دیا کرتے تھے. کوئی ان کے سامنے آتا, کسی کو دیکھتے کہ اس کی داڑھی حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے, تو اس کو بھی ایسے ہی آپ کرتے بھائی, خود ہی کبھی کبھی خود سے ہی کر دیا کرتے. اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اچھا لگے دیکھنے میں. داڑھی ہم نے بے ڈھول سی لمبی کر دی تو کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر, داڑھی کے ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں ہم لوگ. ایک مشت داڑھی تھوڑی اور بڑھ جائے اس کے اندر, کوئی حرج اتنی کہ یہ ہسلی ہماری گر جائے اس سے سامنے والی, تو اور اس کو پھر چاروں طرف سے اس کو سلیقے کے ساتھ رکھ دیا جائے, کوئی حرج نہیں. ایک مشت سے چھوٹی رکھنا تو بالکل بھی جائز نہیں, کسی کے نزدیک بھی, کسی مسلک کے نزدیک بھی درست نہیں ہے. ایک مشت ہونی چاہیے, ایک مشت سے کچھ بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن بالکل لمبی بے ڈھول سی اس طرح سے درست نہیں ہے. ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے, ایک مشت کے بعد میں آپ کینچی سے اس کو ناپ کر, مشت کا کس کی مشت کا اعتبار ہے, مٹھی کا اعتبار ہے. کسی کی مشت تو بہت بڑی ہوتی ہے, بہت لمبی چوڑی مٹھی ہوتی ہے, ہاتھ بڑے ہیں کسی کے ہوتے ہیں, کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں, اپنی مشت کا اعتبار ہے. اس لیے کسی کی داڑھی کو دیکھ کر آپ یہ نہ کہیں بھائی تمہاری تو ایک مشت داڑھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کی مشت کے اعتبار سے اتنی ہی داڑھی ہو اس کی ہے, ٹھیک ہے, اس کا خیال. تو بہت ساری حدیثوں کے اندر یہ مضمون ہے کہ مونچھیں چھوٹی کرو اور داڑھی بڑھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تو ہے ہی, لیکن اس کا حکم وجوب کا ہے. داڑھی رکھنے کا حکم کیا ہے بھائی بتاؤ؟ وجوب یعنی واجب ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا داڑھی نہ رکھنے کے حکم میں ہے. تو ہمارے جو بھائی رکھتے ہیں داڑھی, ایک مٹھی کر لیں, کیا حرج ہے؟ کبھی کبھی عادت ہو جاتی ہے, 40 سال کی ہوگا, 50 سال کی ہوگا, اب دوسری شادی تو کرنی نہیں. ایسا داڑھی سے شادی میں رکاوٹ تو ہوتی نہیں ہے کوئی, داڑھی سے شادی میں رکاوٹ ہوتی نہیں ہے. یہ تو برکت کی چیز ہے بھائی, اللہ کا قرب پیدا کرنے والی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بنانے والی چیز ہے. اور ہمارا چہرہ حضور کے چہرے کے مشابہ ہو جائے, اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے بتاؤ؟ ہمارا چہرہ حضور کے چہرے کے مشابہ ہو جائے, اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کے ایک بال تھا داڑھی کا. آپ کبھی ان کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے, ہنستے تھے کہ دیکھو, وہ سمجھے کہ شاید حضور کو اچھا نہیں لگتا میرا ایک بال داڑھی کا. انہوں نے ایک دن اس کو اکھاڑ دیا. اب جب حضور کے پاس آئے, حضور نے دیکھا داڑھی کا بال اکھڑا ہوا ہے, تو حضور نے چہرہ پھیر لیا, بڑے ناراض ہوئے. کیا ہوئے؟ ناراض ہوئے. موت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا, حدیث کے اندر مضمون ہے, پوچھا جائے گا من ربک, تیرا رب کون ہے, ما دینک, تیرا دین کیا ہے, من محمد, محمد کون ہے. بعض روایتوں مضمون ہے کہ حضور کے چہرے کو سامنے رکھ کر پوچھا جائے گا کون ہے. بعض میں یہ ہے کہ تشریح میں یہ ہے کہ وہ پردے سارے ہٹا دیے جائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھر تک اس دکھایا جائے گا, بتاؤ کون ہے, کون ہے یہ. کیا حالت ہوگی ہماری اگر ہمارا چہرہ حضور جیسا چہرہ نہیں ہوگا, ہمارے اعمال حضور کے پسند کے مطابق اعمال نہیں ہوں گے. اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ مجھے آپ کو ہر ایک کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے
انشاءاللہ. آئندہ جمعہ سے 6:35 پر انشاءاللہ درس حدیث شروع ہوگا.
ہمارا یہ درس آئندہ جمعرات سے 6:35 پر انشاءاللہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے, نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہم سب کی, ہمارے بچوں کی, پوری امت کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر, حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.